السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. آپ تمام حاضرین گران قدر، بالخصوص علماء کرام و مہمانان گرامی و تمام امت اسلامیہ و راہروان راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام ولادت با سعادت نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرزند گران قدر رسول اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تبریک و تہنیت عرض ہے، اس امید و دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ان ایام مبارکہ کے صدقے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فتنوں سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگار ان فتنوں کو ان کے بانیوں سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. وقت بہت گزر چکا ہے، پڑھنے والے حضرات منقبت خان، نعت خان اپنی خوبصورت آوازوں میں اور کلام کے ساتھ آپ کے دلوں کو اور اذہان کو منور کیا، اور خطبہ حضرات نے آپ کی خدمت میں جوہر خطابت دکھائے و ادیہ عقیدت پیش کیا ہے. میں نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی آپ کی خدمت میں، بلکہ زیادہ بہتر تھا کہ مزید مہمانان گرامی جو تشریف فرما ہیں اور جن کے بیانات سے ہم استفادہ نہیں کر پائے، یہ وقت انہی کو دے دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. چند جملات تبرکاً و تیمناً اس محفل نورانی میں و آپ سروران کی محضر گرامی میں، خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت میں، آیہ 29 میں، ایک بہت ہی اہم نقطہ امت رسول اللہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کے امت و ساتھی کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کو اگر یاد ہو کہ اس سال توفیق تو نہیں ہوئی زیادہ ہمیں، گزشتہ سال ایک پورا مہینہ لگ بھگ یا اس سے بھی بیشتر ایک گفتگو مومنین کی خدمت میں عرض کی تھی، انقلاب نبوی اور انقلاب عقبی. قرآن نے یہ دونوں نام رکھے ہیں، ایک انقلاب جو الہی انقلاب، قرآنی انقلاب، نورانی انقلاب، جاہلیت کے معاشرے کے اندر ضلالت میں دست مبارک رسول اللہ سے انجام پایا، انقلاب نبوی تھا وہ. پھر قرآن کریم نے متوجہ کیا مومنین کو کہ رسول اللہ کے بعد خطرہ انقلاب عقبی کا ہے. افعین ماتا او قتل، یہ رسول اگر اس دنیا سے تشریف لے جائیں شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں، اس وقت امت کیا کرے گی؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی واپس اسی حالت پر لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، یا راہ رسول اللہ کو جاری رکھو گے، نبوی انقلاب کو آگے بڑھاؤ گے دنیا کے اندر، یا عقبی انقلاب کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ ایک ماہ سے زیادہ کی گفتگو اور ہر روز چند مجالس و محافل میں یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا اللہ کا حکم ہے، اور یہ آیات جو مفسرین نظام نے و علماء اسلام نے قرآن کریم کی تفاسیر میں خوبصورت نکات بیان فرمائے ہیں، آیات جن کے اندر اطاعت رسول اللہ کا ذکر ہے. بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور بعض جگہ پر کسی اور سیاق کے اندر اطاعت حضور کا حکم ہے. اطاعت و پیروی و اتباع کہ حضور کے فرمان کے مطابق، صورت کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق عمل کرنا، ایک اہم عنوان قرآن کریم نے حضور کے لیے اسوہ ذکر کیا، اسوہ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. گفتگو مختصر میں عرض کروں گا، صرف اشارہ ہوگا، اشارے کو پانی کے لیے ذرا آپ کی ذہنی فضا ہموار ہو جائے. آپ اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جہاں ہمارے برادر جناب آغے رضوی نے بھی اشارہ کیا اپنے کلام کے شروع کرنے سے پہلے، کہ دو سال پہلے اسی سرزمین پر ملت پاکستان نے و امت رسول اللہ نے و عاشقان رسول اللہ نے دفاع کیا حرمت رسول اللہ کا، اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا اس گستاخی کے جواب میں، بے حرمتی کے جواب میں جو شیاطین نے اور شیطانی طاقتوں کی ایما پر بعض شیطانی طبقات نے انجام دی تھی، اور اس کے نمونے جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں. دوسری طرف سے قرآن کریم کی بے حرمتی کہ بولنا نہیں چاہیے امت رسول اللہ کو، یہ چیزیں فراموش نہیں کرنی چاہیے. سر عام پادریوں کی طرف سے قرآن جلانے کے مناظر، اور عطا اس طرح کے جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے زیادہ توہین امت رسول اللہ کی ہوئی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی ہے و قرآن کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی ہے، دین و اسلام کی بے حرمتی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ تحقیر امت اسلامیہ کی ہے جو جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. اسلام کے بارے میں وہ رسول اللہ کی ذات گرامی کے متعلق دشمنان دین نے بہت پیچیدہ حربہ استعمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسے گروہ بنائے جنہوں نے غیر انسانی اعمال پوری دنیا میں انجام دیے، اسلامی ممالک میں انجام دیے اور پاکستان کے اندر انجام دیے، اور یہ چہرہ انہوں نے دنیا کو متعارف کروایا کہ اسلام یا قرآن یا یہ امت، ان کی یہ پہچان ہے، یہ ان کی شخصیت ہے. یہ واقعات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پاکستانی سب آشنا ہیں کہ دنیا میں اور پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت بھی پاکستان ایک بحرانی حالت میں ہے، انہی حالات کی وجہ سے جو شیطانی قوتوں نے، شیطانی طاقتوں نے منصوبے بنائے اور پاکستان کی سرزمین پر آ کر ان کو عملی کیا، جن کے نتیجے میں بدنام کیا پہلے امت اسلامیہ کو، اور ساتھ ہی توہین و گستاخی و بے حرمتی کی جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ ان بے حرمتیوں کا جواب کیا ہے، ان گستاخیوں کا جواب کیا ہے. ایک ہمارا پاکستانی طریقہ ہے، فوراً ریلی نکالنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، زندہ باد مرد آباد کر دینا، اور پھر اس کے بعد خاموشی کے ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، یا لان و نفرین کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لینا. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے بے حرمتی و گستاخی ہو رہی ہے مقدسات دین کی، وہ سب سے بڑی مقدس ہستی جو منبع تقدس خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے رحمت للعالمین، ان کی بارگاہ میں گستاخی و حتا کی تمام مقدسات کی پائمالی ہے یہ. اس کا جواب خود قرآن بتا رہا ہے کہ جب شیاطین ان حرکتوں پہ اتر آئیں، امت رسول اللہ کے پاس صرف ایک راستہ ہے جس سے وہ ان تمام گستاخیوں کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ راستہ ہے سیرت و سنت رسول اللہ کو اپنانا. قرآن کریم نے صفات ذکر کی ہیں، ابھی ہم سب مدعی ہیں کہ ہم عاشقان رسول اللہ ہیں. آیا عشق رسول کا شائبہ اپنے اندر دیکھیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ عشق رسول موجود ہے. خب عشق جہاں ہو وہ بتاتا ہے کہ عشق موجود ہے، جہاں عشق نہ ہو وہاں کوئی مفاد ہو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. عشق اپنا پتہ خود دیتا ہے، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. خوب جہاں عشق ہوتا ہے سر چڑھ کے بولتا ہے عاشق رسول، جس کے اندر جذبہ عشق ہو قرآن اس کا تعارف کروا رہا ہے. راہ رسول اللہ کو اپنانا، اس لحاظ سے قرآن کریم نے ایک خطرے کا اعلان کیا کہ امت رسول اللہ کو عقبی انقلاب کا خطرہ ہے. مومنین کو خطاب ہے کہ اے مومنین، ان سے پہلے بھی رسل آئے ہیں اور وہ رسل اپنی حیات کے ایام گزار کے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اور اس سنت الہی و قانون الہی کے مطابق یہ ہستی خاتم الانبیاء بھی اس دنیا سے گزر جائیں گے. بعد از رسول اللہ امت نے کیا کرنا ہے؟ آیا واپس لوٹ جانا ہے، رخ موڑ لینا ہے، منہ موڑ لینا ہے، یا راہ رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے؟ راہ رسول اللہ کو جاری رکھنے کے لیے قرآن کریم نے ہدایات دی ہیں. یہ ہدایات آج ہمیں اینکرز، ٹی وی اینکرز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کنفیوز ان لوگوں سے جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جانتے ہیں. امام خمینی نے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں اتنا نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سود سے لکھا جاتا ہے، اور اسلام کے اوپر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں ان ٹی وی چینلز پر یا میڈیا پر آ کر. ان سے نہ پوچھیں کہ کیا طریقہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے، ایک اس میں سے پہلی اصل ہے اتحاد و وحدت. واعتصموا بحبل اللہ، خدا کی رسی کو تھام کر جمیعاً ایک ساتھ متحد رہو. یہ قانون ہے قرآن کا. وحدت رکن دین ہے، حکم قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بغیر انسان، وحدت کے بغیر و اعتصام جمیعاً، اعتصام بحبل اللہ، ممکن ہے ایک شخص نے دین سے تعلق قائم کر لیا ہو لیکن جمیعاً اس کو امتثال نہیں کیا، جمیعاً پر عمل نہیں کیا. استاد بزرگوار ہمارے اس نقطے پر بہت تاکید فرماتے تھے کہ مسلمان فرقے و افراد و شخصیات الگ الگ دین کی رسی تھامے ہوئے ہیں لیکن جمیعاً نہیں تھام رہے، جمیعاً نہیں تھام رہے بلکہ مجموعاً تھام رہے ہیں. اب یہ علماء کی بارگاہ ہے، محفل میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مجموعاً تھام رہے ہیں. مجموع اور جمی میں فرق ہے. مجموعاً یعنی جیسے کھانا پوچھتے ہیں جی کھانا سب نے کھا لیا، ابھی تو کسی نے نہیں کھایا. یہاں پر میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کھانا سب نے کھا لیا، کہتے ہیں سب نے کھا لیا، لیکن کیسے کھایا؟ ایک ایک کر کے. ایک ایک آدمی آیا، اس کو بٹھا کے کھانا کھلاتے گئے، دو گھنٹوں کے بعد ساری جمعیت نے کھانا کھا لیا. آخر میں پوچھا جاتا ہے جی سب نے کھا لیا، جواب ملتا ہے سب نے کھا لیا. اب یہ ایک, اس کو کہتے ہیں مجموع, یہ مجموع ہے, جمی نہیں ہے. اگر الگ الگ کھانا سارے کھا لیں تو مجموعاً کھانا کھا لیا گیا ہے, لیکن جمیعاً کھانا نہیں کھایا گیا. جمیعاً کب کھانا کھائیں گے؟ جب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ایک بسم اللہ سے شروع کریں, اس وقت جمیعاً کھانا کھا رہے ہیں. ایک وقت میں بیک وقت کھائیں, ایک مقام پر بیٹھ کر کھائیں, ایک نقطے پر جمع ہو کر کھائیں, یہ جمیعاً تناول ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مَجْمُوعًا, الگ الگ بیٹھ کر بھی اگر دین خدا پر عمل کر لیا تو تم اعتصام بحبل اللہ کر بیٹھے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ایک ساتھ سب نے دین خدا کو تھامنا ہے. دشمن کا ہر بات تفرقہ ہے, قرآن کریم نے روکا, لا تفرقوا ولا تکونوا كالذین تفرقوا, نہ تفرقہ ڈالو اور نہ ان کی طرح بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے. شباہت نہ ہو, مماثلت نہ ہو تمہاری تفرقہ انداز اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا کام ہی تفرقہ ڈالنا ہے. وحدت رکن دین ہے, اتحاد رکن دین ہے, اس کے بغیر اعتصام دین مکمل نہیں ہوتا, وحدت کے بغیر, جمیعاً کے بغیر. عزیزان, دوسرا نقطہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ ہے, اس میں اسوہ ذات گرامی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اب یہ بات کسی اور کی ہے, میری نہیں ہے, میں نے کسی سے سنی, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کا یہ فرمان تھا کسی صاحب سخن کا کہ ہمارے ہاں ملک میں اہل بیت کے حامی بھی موجود ہیں, صحابہ کے حامی بھی موجود ہیں, لیکن جس ہستی کی وجہ سے اہل بیت کی عظمت ہے اور جس ہستی کی وجہ سے صحابہ کی کرامت ہے, اس کے حامی کم نظر آتے ہیں. محور تو رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ نے جو ہستی بنائی اتباع کے لیے, جو تقدس کا منبع ہے جس سے ہر کرامت پھوٹنی ہے, اور یہ جملے بھی میں نہیں عرض کر رہا, نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے اپنی تمام نعمتیں جو بشر کے لیے مقرر فرمائی ہیں, ان سب سے بڑی نعمت ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محور ذات گرامی رسول اللہ ہے. اگر رسول اللہ کے محوریت کے قائل ہو جائیں امت, یہ دوسرا رکن ہے وحدت کے بعد, تأسی اعتصام بحبل اللہ جمیعاً و تأسی بأسوائے حسنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اسوہ بنائیں گے ہم رسول اللہ کی ذات کو اپنے لیے, رول ماڈل بنائیں گے, کس طرح سے؟ آیا ہم جس طرح دعوے دار ہیں, ہم ہر کام کر کے محبت رسول اللہ, عشق رسول اللہ زبانوں پہ تو ہے ہمارے, لیکن قرآنی معیار پر اپنے عشق کو تولیں, اپنی محبت کو پرکھیں کہ قرآن جو معیار مقرر کرتا ہے رسول اللہ کے پیروکاروں کے لیے وہ کیا ہے, اور پھر ہم دیکھیں ہمارا عشق آیا وہ تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بہت ساری آیات ہیں, میں نے وعدہ کیا کہ مختصر آپ کی خدمت میں مطلب عرض کروں گا. اشارتاً سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات ذکر فرمائی ہیں. یہ آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یا نام لے کر سائرن چار دفعہ قرآن کریم میں حضرت کا نام آیا ہے, بظاہر اب میرے ذہن میں پورا نہیں, لیکن ان میں سے ایک مورد یہ ہے جہاں حضور کا نام گرامی صراحت سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اور تعارف کروایا گیا کہ محمد رسول ہیں اللہ کے. لہذا رسالت ہی وہ در ہے, وہ ذریعہ ہے, یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے. آبائی آبا کے ترجمان نہیں ہیں, یہ محمد آبا کے ترجمان نہیں ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اپنے کلچر کے ترجمان ہیں، اپنی علاقائی تہذیب کے ترجمان ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں اور پہنچانے والے ہیں. ان کی زبان مبارک سے جو سنو گے وہ اللہ کا پیغام ہوگا، چونکہ یہ رسول اللہ ہیں. رسول اللہ ہیں یعنی فقط پیغام رکھتے ہیں اللہ کا، لہذا جو کچھ یہ فرمائیں آپ ان سے آنکھیں بند کر کر لے لو، اطاعت کرو، اتباع کرو، سن لو. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو یہود جس طرح رویہ اختیار کرتے تھے، یا منافقین کا جو رویہ تھا اس کی مذمت کی گئی ہے کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے نہ بیٹھو، نہ سنو جس طرح منافق رسول اللہ کی بات سنتا تھا، یا جس طرح یہود رسول اللہ کی محفل و مجلس میں بیٹھ کر بات سنتے تھے، اس طرح مت سنو. مومنین کا ادب، ابھی قاری صاحب نے خوبصورت بات کی، ادب مع الرسول، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب. یہ موضوع اگر خصوصاً علماء اعظام و طلاب گرامی اگر تفصیلاً مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تفسیر شریف المیزان میں مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے باس ادب میں ادب مع اللہ و ادب مع الرسول بہت خوبصورت انداز سے، بے نظیر طریقے سے باس کیے، وہاں رجوع کر سکتے ہیں کہ ادب مع الرسول سکھایا ہے قرآن کریم نے کہ رسول کی بارگاہ میں کیسے ادب اختیار کرنا ہے، کیسے مؤدب رہنا ہے، چونکہ بے ادبی باعث محرومی ہے. یہ تو آپ کی خدمت میں بارہا مولا رومی کا یہ کلام عرض کیا ہے کہ مولا رومی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، مولانا روم، کہ از خدا خواہم توفیق ادب. طلاب کو یاد ہو گیا ہوگا، اتنا پڑھا ہے میں نے یہ شعر آپ کی خدمت میں، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش برہمی آفاق زد. کہ خدا سے ادب کی توفیق ہے، اگر ادب نہ ہوا تو محرومی ہے، وہ بے ادب پوری جہان کو آگ میں جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے. ادب بھی بتایا اور ساتھ سکھایا کہ کس طرح بارگاہ رسول میں حضور پیدا کرنا ہے. والذین معاہ، اور وہ لوگ جو معیت رسول اللہ میں ہیں، رسول اللہ کے ہمراہ جو لوگ تھے، ایک معیت ظاہری ہے جسمانی، جیسے ابھی ہم سارے ایک ہی محفل ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ دل بھی ایسے ہی ہو انشاءاللہ، فقط مجتمعۃ الابدان نہ ہو بلکہ مؤلفۃ القلوب بھی ہوں، دل بھی جڑے ہوئے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ. اور دل جوڑنے کی الفی کا نام ایمان ہے، ایمان سے دل جوڑتے ہیں عزیز من. جسم مفادات سے بھی جڑ جاتے ہیں، جسم جوڑنے کی کئی اسباب ہیں، لیکن دل جوڑنے کا فقط ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اور وہ ایمان ہے. مومن کے اندر اگر ایمان آ جائے تو ایمان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، مومن کو مومن سے بھی محبت ہوتی ہے، کہ ایمان کے اندر کشش ہے، ایمان کھینچتا ہے ایک دوسرے کی طرف. کچھ لوگ تھے جو حضرت سے جسمانی طور پر تو بیٹھتے تھے، قرب تھا، لیکن معیت رسول اللہ میں نہیں ہوتے تھے. ان کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ مخلفین ہیں، معذرین ہیں. مخلفین یعنی پیچھے رہ جانے والے، یا قائدین. قائدین وہ لوگ تھے جب رسول اللہ خروج فرماتے کسی جنگ کے لیے، اعلان جہاد ہوتا، حضرت خود قیادت کرتے اس لشکر کی، یہ گروہ کسی بہانے سے وہیں رہ جاتا. کبھی کہتے بیوتنا اورا، ہمارے گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے، کبھی کہتے کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے گھر میں بیماری ہے، کبھی اپنی طبیعت ناساز ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے معذرین یہ ہمیشہ مدینہ میں بیٹھ جاتے تھے. مخلفین پیچھے رہ جانے والے، کٹ جانے والے، رسول اللہ کے ہمراہ نہیں تھے، معیت رسول میں نہیں تھے، یہ لوگ مع الرسول نہیں تھے، یہ متخلف و مخلف تھے، پیچھے رہ جانے والے تھے. ایک وہ طبقہ تھا جو حضور کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں کہ یہ فقط حضرت کی حیات مبارکہ میں یہ دو گروہ تھے، بلکہ قرآن کریم کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک رسول اللہ کے پیروکار موجود ہیں، امت موجود ہے، یہ دو گروہ رہیں گے. کچھ مخلفین جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جہاں رسول اللہ جاتے ہیں یہ وہاں نہیں جاتے، جو اقدام حضور فرماتے ہیں یہ وہ قدم نہیں اٹھاتے، جس چیز کو رسول اللہ ترجیح دیتے ہیں یہ اس کو ترجیح نہیں دیتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مع رسول ہیں، یعنی جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں یہ لوگ وہاں موجود ہیں. جو کچھ حضور نے راستہ طے کیا انہوں نے بھی طے کیا ہے، یہ مع رسول ہیں یہ لوگ. عزیزان، اس وقت جو چیز امت رسول، دین رسول اللہ اور عالم اسلام کے لیے نجات دہندہ ہے، وہ یہ حرکتیں نہیں ہیں جو حکومتیں، مسلمان حکومتیں اور حکمران اور مختلف سیاستدان اور دوسرے انجام لگے، جو دن بدن آگے ڈبوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پاکستان کے بچاؤ کے لیے، نجات کے لیے ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، خوب آپ دیکھیں کئی سالوں سے ایک قدم اٹھاتے ہیں، اس سے تباہی پھیلتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک اور قدم اٹھاتے ہیں، اس سے اور تباہی پھیلتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک اور قدم اٹھاتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ وحشتناک و تباہ کن ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات اگر بشر اپنے ذہن سے، اور یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم نجات دے سکتے ہیں اور راستے نجات کے ہمارے پاس ہیں، اگر ان کے لیے ذریعے نجات ممکن ہوتی تو اتنا اہتمام نہ کرنا پڑتا، رسول کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اگر یہ لوگ خود سے نجات کے راستے ڈھونڈ لیتے، نہ رسول عصر رسالت میں ان کے لیے مقدور و ممکن تھا، اور نہ قیامت تک کسی عصر میں ان کے لیے ممکن و مقدور ہے. نجات کا راستہ فقط ایک اللہ نے مقرر کیا ہے، اور وہ ہے دین الہی جو رسول اللہ نے تبلیغ فرمایا، جو رسول اللہ نے ترویج کیا، اپنی امت کو ہدایت کی کس دین پر قائم رہنا، اس سے پیچھے نہ رہنا، اس کی اتباع نجات دہندہ ہے، اور وہ بھی قرآنی اصولوں کے مطابق. قرآن مع رسول لوگوں کے اوصاف ذکر کر رہا ہے، جن لوگوں نے یہ مسلمانوں کے اندر فتنے ڈالے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں، انہوں نے ٹائٹل عنوان اسلامی اپنائے ہیں لیکن ان کے معانی بدل دیے ہیں. رسول اللہ سے لا تعلق ہے وہ شخص جس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، وہ جتنا اپنا ناتا جوڑے رسول اللہ کے ساتھ، قرآن انکار کر رہا ہے. جس طرح خود حضور نے بہت ساری روایات و احادیث نورانیہ کے اندر بعض لوگوں سے اپنا تعلق کاٹا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا لیس منی، یہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سینکڑوں احادیث بنتی ہیں ایسی جن کا مضمون آخر میں آ کر یہ بنتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے ممنوع کام جو رسول اللہ نے بیان فرمائے تھے وہ سارے انجام دے کے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت نہیں ہے، میں بیزار ہوں ان سے، میں دور ہوں ان سے. قرآن کریم مع رسول، رسول اللہ کے ہمراہ، رسول اللہ کے پیروکار، رسول اللہ کے ساتھی، یعنی راہ رسول اللہ و دین رسول اللہ پر چلنے والے، سنت رسول اللہ پر چلنے والوں کے اوصاف قرآن ذکر فرما رہا ہے. ایک یہ کہ اشدہ ہو علی الکفار، ان کے اندر شدت ہے، لیکن یہ شدت کفار کے بارے میں ہے، کفار جو دشمن دین ہیں، لا تعلق کافر، خاموش کافر اور اجنبی کافر جو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، نہ ان کے مقابلے میں شدت قرآن نہیں کہتا، ان کے بارے میں قرآن نے اور احکام ذکر فرمائے ہیں. حتیٰ وہ کفار جو مسلمانوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے بارے میں شدت کا حکم نہیں ہے، یہ دشمن کافر مراد ہے. آیات قرآن اگر ساتھ رکھ کے ان کو قرینہ بنا کر پڑھیں تو وضاحت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ وہ کافر جو دشمن ہے، عدو ہے، ان کے مقابلے میں شدت ہو. بس پہلا رکن مع رسول ہونے کے لیے، رسول اللہ کی معیت کے لیے پہلا رکن یہ کہ شدت ہو تمہارے اندر، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں۔ دوسرا رکن قرآن فرما رہا ہے والذین معاہ، جو لوگ مع رسول اللہ ہیں، کہ اس مع میں میرا جی چاہتا تھا مجلس سے پہلے ٹائم دیکھ کر وہ موضوع چھوڑ دیا میں نے، جو نقطہ زیادہ چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں اسی معیت کی ذرا تفسیر کرتا اور کھولتا آپ کے سامنے کہ معیت سے مراد کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معاہ، کہ یہ معیت کھلتی ہے تو پھر ہمارے لیے راستہ زیادہ واضح ہوگا، لیکن وہ کسی اور وقت کے لیے۔ دوسرا رکن ہے رحماء بینہم، رسول اللہ کے ہمراہ وہ شخص ہے جن کے آپس میں شدت نہ ہو، بینہم شدت نہ ہو، بینہم رحمت ہو، بینہم مہربان ہو، بینہم، اگر بین المومنین جو لوگ مع رسول ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، آپس میں اگر ان کے درمیان رحمت نہ ہوئی، مہربانی نہ ہوئی، نرم رویہ نہ ہوا، یہ رسول اللہ کی امت نہیں ہے۔ چونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے ہمراہ ہیں ان کی صفات یہ ہیں، کفار کے مقابلے میں شدت، آپس میں رحمت ہے۔ عزیزان، ہم اسی ایک نقطے کو غور کریں کہ جو مدعیان ہیں پیروی رسول اللہ کے، آیا ان کے دل کے اندر رحمت للعالمین کے پیروکار میں پہلی صفت رحمت للعالمین کی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر مومن کی نسبت رحمت ہونی چاہیے؟ محبت رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے، رحمت للعالمین سے محبت انسان کے دل کو رحم ڈالتی ہے، رحم دل بنا دیتی ہے انسان کو، مومن کے لیے البتہ۔ تیسری صفت قرآن کریم ذکر فرما رہا ہے، تراہم رکعاً سجدا، ان کو دو صفات بنا لیا آپ، تراہم، آپ ہمیشہ جو لوگ مع رسول گردانے جائیں گے اور فہرست معیت میں لکھے جائیں گے قیامت و محشر میں، انہیں آپ رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے، البتہ کثرت سے، نہ معمول کے سجدے و معمول کے رکوع، کثرت سے رکوع و سجود کرتے ہوئے، رکعاً سجدا نہ ساجدا، رکعاً سجدا، آپ ان کو کثرت سے رکوع کرتے ہوئے پائیں گے، نہ یہ کہ انہیں فرصت ہی نہیں ہے، وہ نماز عصر مغرب کے وقت پڑھتے ہوں اور نماز صبح طلوع کے وقت پڑھتے ہوں، یہ تو ان کی بات ہے جو پڑھتے ہیں اور نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہوں، رکوع و سجود کو ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہوں، وہ کیسے دعوے دار ہو سکتے ہیں معیت رسول اللہ کے؟ ہمارے دلوں میں رحم کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کی نسبت، مومن کی نسبت رحم نہیں۔ اب آپ فرقہ واریت کو ہی فقط نظر میں نہ رکھیں، بعض اوقات کوئی مصداق انسان کو دور لے جاتا ہے باقی حقیقتوں سے، فوراً جو ہی بے رحمی کی بات آتی ہے تو ہماری توجہ چلی جاتی ہے دہشت گردی کی طرف، یہ تو انتہا ہے بے رحمی کی، اوج ہے، لیکن بے رحمی ہر سطح پہ موجود ہے، گھروں کے اندر بھائیوں میں بے رحمی ہے ایک دوسرے کی نسبت، پڑوسی بے رحم ہیں ایک دوسرے کی نسبت، ایک بس میں سفر کرنے والے بے رحم ہیں، دو آدمی ایک روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں بے رحم ہیں ایک دوسرے کی نسبت۔ رحم نہیں ہے، میاں بیوی میں رحم نہیں ہے، اولاد میں رحم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رحم نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رحم نہیں ہے، معاملات میں رحم نہیں ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے کہ ملاوٹ کی چیزیں بیچنا، بعض شرمناک ہے، بعض نے بتایا کہ دودھ جو بکتا ہے یہاں بازاروں میں اس کے اندر جو غلاظت ملائی جاتی ہے، آدمی نام لینے سے بھی شرماتا ہے اس کا، خوب یہ بے رحمی ہے، یہ فرقہ واریت یا دہشت گردی اوج ہے، انتہا ہے، درندگی ہے، لیکن یہ درندگی چھوٹی سطح سے شروع ہوئی ہے، پنا پنا. یہ غالباً یہ بھی مولانا روم کے شاید حکایات میں سے ہے کہ انڈا چور شتر چور بنتا ہے، کہ چور پہلے دن اونٹ نہیں چراتا بلکہ پہلے دن انڈا چراتا ہے، اور پھر جب انتہا پہ پہنچتا ہے، کمال تک پہنچتا ہے، تو پھر اونٹ چراتا ہے. شروع انڈے سے ہوتا ہے، انڈا چراتا ہے. بے رحم. بعض معاشروں میں مطالعہ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی نفسیات پر، کہ یہ دہشت گرد کیسے بنے ہیں، یہ گھر کے اندر دہشت گرد بنے ہیں، ان کے گھر کے اندر بے رحمی تھی، ورنہ کیسے ممکن ہے انسان انسان کا گلا کاٹے؟ رحم دل حیوان کا گلا نہیں کاٹ سکتا. کتنے لوگ ہیں آپ انہیں کہیں جی قربانی ہو رہی ہے، آپ چھری پھیر دیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے نام کی قربانی ہوگی، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے گلا کٹتا ہوا. حیوان کا گلا کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ واقعاً انسان ہے. بے رحمی کہیں سے شروع ہوئی ہے، اس کے زندگی میں داخل ہوئی ہے، اور کرتے کرتے بڑا بے رحم بن گیا ہے. یہ جتنے مغربی نیٹو فوج ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب وہ بچے ہیں جو ناجائز پیدا ہوتے ہیں، جن کا نہ ماں ان کو رکھتی ہے نہ باپ رکھتا ہے، باپ تو معلوم نہیں ہوتا، وہاں ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں جا کر، یہ لاوارث بچے وہاں پلتے ہیں، وہیں سے پل کے پھر انہی کی آرمی بناتے ہیں، انہی کے یہ ساری دہشت وحشت. ورنہ جو کسی ماں باپ کی آغوش میں رہا ہے، ماں کا رحم، ماں کا دودھ پیا ہے، ماں نام ہی رحم کا ہے، واقعی ماں نام ہی رحم کا ہے. جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس کے اندر رحم کا شائبہ ضرور ہوگا. جو ماؤں سے محروم ہیں انہیں لے جاتے ہیں، دہشت گردی سکھاتے ہیں انہیں. رکعن سجدا، کثرت سے رکوع و سجود کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، خصوصیت دیگر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فضل الہی و رضوان رضاء خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک چیز کی جستجو میں ہے، اللہ کی رضا. وہ کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، جو مخلوق کی خوشنودی کے لیے ہو وہ کام نہیں کرتے، جس میں خالق راضی نہ ہو. مع الرسول ہونا سب سے مشکل کام ہے. یہ گفتگو میں نے پہلے کی تھی کہ جنہوں نے علی کو امام چنا ہے، دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہے انہوں نے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ نہیں چل سکے زیادہ لوگ علی کے ساتھ، بہت سخت ہے چلنا، بہت سخت ہے. امیر المومنین کے ساتھ دو قدم چلنا بہت سخت ہے. نہج البلاغہ میں ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین ایک دن باغ میں، نخلستان میں، کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے، اور ایک کھجور ویسے بھی بلند درخت ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے، بہت اوپر، اب میں اپنی زبان میں کہوں کئی فٹ یا کئی میٹر اوپر چڑھ کے کھجور کے درخت پر، رومال میں کوئی چیز بندھی ہوئی کپڑے میں، اوپر جا کے کھجور کے درخت میں اٹکا دی، اور پھر آ کے واپس کام کرنا شروع کر دیا. ایک مومن دیکھ رہا تھا کہیں سے، امیر المومنین کی تاک میں بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا کرتے ہیں. اس نے دیکھا کہ کوئی چیز انہوں نے اوپر، اتنی اوپر جا کے رکھی ہے، لگتا ہے کوئی بہت قیمتی چیز ہے یہ. وہ اس فرصت میں تھا کہ کوئی موقع ملے میں کھول کے دیکھوں اس میں کیا کیا رکھا ہے. ہوتا ہے انسان کے اندر حصے جستجو آ جاتی ہے، موقع نہیں ملا اس کو. آخر کار امیر المومنین کام سے فارغ ہوئے، اور پھر دوبارہ درخت پہ گئے، اور اتار کے اس کو زمین کے اوپر رومال کو بچھایا، اور اسے کھانا شروع کیا. وہ کھانا تھا، یہ آ گیا فوراً، بیٹھا رہا پتہ نہیں کتنی دیر تک منتظر بیٹھا ہوگا، تاریخ روایت میں نہیں ہے، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد آ کے بیٹھ گیا، اب قریب آ پہنچا کہ کھانا بھی اگر ہوا تو غیر معمولی کھانا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی بھنی ہوئی چیز ہے کوئی. آ کے اس نے دیکھا کہ جو کی خشک روٹی، اور جسے امیر المومنین لقمہ لقمہ توڑ کر کھا رہے تھے. آ کے کہنے لگا کہ حد ہوتی ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, روایت کے اہم الفاظ نہیں ہیں, میں اپنی زبان میں, یعنی اگر کوئی عام زبان میں کہے کہ مثلا کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے کوئی, کہ اگر کوئی پراٹھا ہوتا, کوئی ایسی تلی ہوئی چیز ہوتی, کوئی چکن ہوتا, اس کو آپ سنبھال کے رکھتے, اتنا دور رکھتے دسترس سے کہ کوئی لے نہ جائے, یہ جو کی خشک روٹی اتنی اوپر سنبھال کے رکھی ہے. کہنے لگا کہ اس کو آپ نیچے ہی رکھ دیتے تو یہ بھوکا بھی اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں. نہیں کھاتے لوگ. کئی دن ہمارے یہاں مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا بچ جاتا ہے تو وہ میس والے دوسرے ٹائم پہ وہ کھانا رکھتے ہیں طالب علموں کے سامنے, وہ نہیں کھاتے, کہتے ہیں باسی کھانا ہے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے جو ایک ٹائم کا کھانا دوسرے ٹائم پہ نہیں کھانے کے لیے تیار, علی مولا کہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے ان کے لیے. امیر المومنین نے اس کو کہا کہ مومن جلد بازی نہ کر, نا انصافی نہ کر, یہ کھانا میں نے چوری سے کے خطرے سے نہیں چھپایا تھا اوپر, بلکہ اس لیے چھپایا تھا کہ کہیں حسنین میں سے کوئی آ کر اپنے بابا پر رحم کرتے ہوئے یہ روٹی اٹھا کے لے جائیں اور اس کی جگہ پر تازہ گندم کی روٹی نہ رکھ جائیں. اس لیے اس کو دسترس سے دور رکھا. تو کہنے لگا کہ خوب گندم کی تازہ روٹی کھانے میں کیا حرج ہے. یہ امیر المومنین کی خلافت کے زمانے کی بات ہے. فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے, گندم کی تازہ روٹی میں کھا سکتا ہوں, لیکن میں والی ہوں مملکت کا, تو کیا آپ کو یقین ہے کہ میری ولایت میں سب آج گندم کی تازہ روٹی ملی ہے ان کو؟ شاید یمن میں کوئی کسی کو روٹی نہ ملی ہو, نہ باسی ملی ہو, نہ خشک ملی. معر رسول ہونا بہت دشوار ہے عزیزان. امیر المومنین جیسی ہستیاں, ان کو توفیق تھی رسول اللہ کی معیت کی. معر رسول, علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑ کے رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے, کہیں جدا نہیں ہوتا تھا. سفر ہو, حضر ہو, جنگ ہو, خطر ہو, شہر میں ہو, سفر پہ ہو, جہاں بھی ہوں, میں اس طرح سے جوڑ کے رہتا تھا. اب یہ تعبیر ہمیں نہیں سمجھ آتی اہل پاکستان کو, اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کا جوڑ کیسا ہوتا ہے. یہ اگر آپ صحرائی ہوتے, اونٹ ہوتے آپ کے, اور آپ کو پتہ ہوتا یہ کس طرح جوڑ ہے, پھر یہ تشبیہ سمجھ میں آتی ہمیں کہ یہ تعلق کیسا ہے. تشبیہ کے ذریعے بیان فرمایا. سخت ہے وہ کام نہ کرو جس میں رضا خدا نہیں ہے. جب ہم کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس میں ہر چیز نظر میں رکھتے ہیں, ہر چیز, اور تمام معیارات کو اگر پرکھو کہیں اس میں رضا خدا کا ذکر ہے یا نہیں, کہ جو کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا خالق و مالک راضی ہے یا نہیں. معر رسول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم فی وجوہہم, معر رسول جو لوگ ہیں ان کی ایک علامت ہے کہ کثرت سجود کے نتیجے میں ایمان کی نشانی ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جاتی ہے, ان کے چہرے نورانی ایمانی چہرے ہوتے ہیں. اب یا جیسا بعض نے لکھا ہے کہ مثلا کثرت سجدہ سے انسان کی پیشانی پہ نشان پڑ جاتا ہے جو سجدہ کرتے ہیں. ایک مومن کو میں نے دیکھا, اس نے, اب یہ شیعہ مسلک میں چونکہ وہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں تو مٹی ہر جگہ نہیں ہوتی, کارپیٹ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مٹی کی وہ بنا کے ٹکیاں وہ جیب میں ڈالی ہوتی ہیں, یا مسجد میں رکھی ہوتی ہیں کہ جہاں مٹی نہ ہو وہاں پر، ویسے مٹی ہو تو مٹی پہ کرو، اگر مٹی نہیں ہے تو مٹی اپنے ساتھ رکھو تاکہ مٹی پہ، جس طرح تیمم مٹی پہ ہوتا ہے کپڑے پہ نہیں ہوتا، اسی طرح سجدہ بھی شیعہ فقہ کے مطابق، اہل سنت کے مطابق یہ زمین کا حصہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہے وہ زمین ہے، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے، شیعہ فقہا کہتے ہیں نا مٹی ہو ریت ہو یا اس پہ سجدہ ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، چونکہ وہ سجدہ کرتے ہیں اس پر مٹی پر اور مٹی کی ٹکی بنا کر ساتھ رکھتے ہیں جسے سجدہ گاہ کہتے ہیں، یہ اس حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ ایک بزرگوار نے سجدے کے نشان ڈالنے کے لیے سجدگاہ گرم کی آگ میں اور گرم کر کے لگائی ادھر کہ سجدے کا نشان پڑے، وہ زیادہ گرم ہو گئی، ان کے پاس تھرمامیٹر نہیں تھا، وہ زیادہ گرم ہو گئی، وہ اتنی پیشانی گولائی میں جل گئی، اب وہ بندہ خدا نہ باہر نکلنے کے قابل ہے نہ گھر بیٹھنے کے قابل ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، باہر کے اسے دیکھا تو شکایت بھی کی کہ یہ کیا ظلم کیا اپنے ساتھ۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے سیما ہم فی وجوہم من اثر السجود، اس سے مراد جلد پر گٹا بنا ہوا نہیں ہے، یہ گٹا کہتے ہیں اس کو جو جلد سخت ہو جاتی ہے، ظاہر جب جلد پتھر یا سخت چیز سے ٹکراتی ہے سخت ہو جاتی ہے انسان کی جلد، ایسے یہ گٹا مراد نہیں ہے سورہ فاطمہ، بلکہ مراد چہرے کی نورانیت ہے، چہرے کی جذابیت ہے، اس میں نہ رنگ کا دخل ہے نہ عمر کا دخل ہے، ممکن ہے ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، اس کے رنگ اس کا سانولا ہو کالا ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جو بھی ہوگا اس کے چہرے پر ایمان کی نورانیت ضرور نظر آئے گی، وہ بھی اس بوڑھے چہرے پر اور جھریاں پڑے ہوئے کالے رنگ کے چہرے پر نور کون سا نظر آتا ہے، عزیزان ایمان آتا ہے نظر آتا ہے، کبھی گورے چہرے کے اوپر نحوست نظر آتی ہے اور کبھی کالے چہرے کے اوپر نورانیت نظر آتی ہے، کب؟ جب آپ کو مومن نظر آئے اور آپ کا چہرہ کھل جائے و کھل جائے اور خندہ آ جائے آپ کی پیشانی پر، یہ چہرے کی نورانیت ہے، عبادت کا یہ اثر ہے۔ لیکن اگر رنگ گورا ہو اور مومن کو دیکھ کر منہ بن جائے، منہ لٹک جائے، ماتھے پہ بل پڑ جائیں، یہ نحوست ہے، یہ نورانیت نہیں ہے۔ رحما بینہم، اس کا اثر چہروں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، نگاہیں بتا دیتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نگاہ ہی نہیں تیر ہیں، یہ تو جس جن آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس نگاہوں سے مجھے گور رہا تھا، وہ تو کھا جانے والی نگاہیں تھیں، لیکن بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر محبت ہے، رحمت ہے، جو مار رسول ہیں ان کی علامت یہ ہے، کثرت سجود و رکوع و خضوع و بندگی خدا کے نتیجے میں کہ ایمان کی نورانیت ان کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، قرآن فرما رہے کہ یہی صفات جو قرآن میں ہم نے ذکر کی ہیں مع الرسول امت کے لیے، یہی مثالیں، یہی صفات، یہی اوصاف ہم نے تورات و انجیل میں بھی ذکر کیے ہیں۔ مع الرسول، امت مع الرسول، ان کے اوصاف تورات و انجیل کے اندر بھی اسی طرح بے عینے مذکور ہیں، وہاں بھی آپ مشاہدہ کر سکتے ہو، البتہ نہ محرف جن میں تعریف کی گئی ہے۔ خوبصورت تشبیہ بھی قرآن کریم نے ساتھ دی ہے مع الرسول لوگوں کی، توجہ فرمائیں، مع الرسول کون لوگ ہیں؟ جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جب حضور مکہ میں مبعوث بے رسالت ہوئے اور اعلان کیا، کھلا اعلان کیا حکم الہی سے، بالکل تنہا فرد واحد، پورا مکہ مخالف، دو تین افراد کے علاوہ سارا مکہ دشمن، اعلان کے بعد، اعلان سے پہلے اور صورتحال تھی، اعلان سے پہلے آبائی تعلق تھا، جب الہی دین جب تک اعلان نہیں ہوا تھا آبائی برادری سسٹم تھا وہاں، لیکن جو ہی رسول اللہ نے الہی دین کا اعلان کیا برادری نے بائیکاٹ کر دیا، برادری رشتہ ختم ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد بہت دردناک ماجرا شروع ہوا۔ اس وقت جب تنہا تھے اور رسول اللہ کے ہمراہ معا لوگ آتے گئے، معیت شروع ہوئی۔ اب معیت رسول اللہ میں آنے والی ہستیوں میں جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور امیر المومنین، یہ ابتدائی مع الرسول ہیں، یہ معیت کے ابتدائی افراد ہیں۔ انہی کی مثال قرآن دے رہا ہے، اور پھر یہ معیت بڑھتی گئی اور آج تک معیت کا در کھلا ہے۔ ہمارا کام مع الرسول ہونا ہے ان صفات کے ساتھ جو قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ قزار ان تشبیہ یہ ہے، قزار ان اخرج شطأه، اس پودے کی مثال، ٹہنی کی مثال، اس زر کی مثال، زمین سے اگنے والی شے، جس نے اپنی کونپل نکالی ہے۔ پودا جب اگتا ہے، زمین سے جب نکلتا ہے، اس وقت ہم غور نہیں کرتے، ہم منتظر ہوتے ہیں کہ اوپر نکلے، پکے، آٹا بنے، پسے، سموسا بنے اور ہمارے پیٹ میں جائے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ جب زمین سے نکلتا ہے اس وقت پہ بھی غور کرو کیا ہے۔ جب زمین سے نکلتا ہے تو ایک سیدھی شاخ نکلتی ہے، اس کو اہل زراعت اپنی زبان میں کہتے ہیں سوئی، سوزن، اس کا نام ہے سوزن۔ ایک سوئی نکلتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے تو ایک ستون روشنی کا ابھرتا ہے، صبح کاذب جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح پودا جب زمین سے نکلتا ہے تو ایک سوئی، باریک سی ایک کونپل نکلتی ہے، بڑی نازک، اتنی نازک ہے کہ اس کو اگر گرم ہوا لگ جائے مرجھا جاتی ہے، اس کے اوپر پاؤں آ جائے مسل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوئی نکلتی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی چیز ہو، یا بڑا درخت ہو، نکلتا ہے اسی طرح سے، قانون یہی ہے اس کا، نرم و نازک ایک سوئی نکلتی ہے۔ قزر ان اخرج شطأه، اس سے ایک نرم و نازک سوئی نکلی، ایک شاخ نکلی، بہت ہی نازک، زمین سے۔ فآزرہ، پھر وہ نکلنے کے بعد بڑھنا شروع ہوئی۔ فاستغلظ، اور قوی ہوتی گئی، موٹی ہوتی گئی، تنا بنتا گیا۔ فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، اپنے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزرع، اور کسانوں کو تعجب ہونے لگا، پسند آنے لگی، اتنی مضبوط ہو کر ناشکن بن گئی، وہی سوئی، نازک سی کونپل جو زمین سے نکلی تھی اور گرم ہوا بھی اس کے لیے اس وقت ناگوار تھی، اب ایک مضبوط تنے میں تبدیل ہو گئی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، اپنے سوک پر، اپنی تنے پر، یہ پنڈلی پر کھڑی ہو گئی ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کفار کو غیظ میں ڈالنے کے لیے، کفار کے لیے یہ کام ہوا سارا۔ مثال دی، پہلے ذکر کیا وَالَّذِينَ مَعَاهُ، جو لوگ مع الرسول ہیں ان کی صفات ہیں یہ، اور پھر ایڈریس دیا کہ ان کی صفات تورات و انجیل میں ہیں، اور پھر تشبیہ دی۔ تشبیہ قرآن کریم کے اسلوب ہے، مثال تشبیہ کے ذریعے سے مطلب بہت آسانی سے سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، خوبصورت ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے، یہ منظر سب نے دیکھا ہے کہ زمین سے، اپنا کھیت نہیں ہے کسی کے کھیت میں جا کر یہ منظر دیکھ لو، اپنی فصل نہیں ہے کسی کی فصل دیکھ لو، اپنا پودا نہیں ہے کسی کا پودا دیکھ لو۔ یہ کتاب عمومی ہے، قرآن جس کتاب کی طرف حوالہ دے رہا ہے اس کے لیے ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے امت رسول بننے کی نشانی و مطلب ایسا بتایا کہ آنکھ کھول کے زمین کو دیکھ, تجھے امت بننے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. کیسے بنے گی یہ امت؟ پہلے اس کا جو اٹھان ہوگی ایک نازک کونپل کی طرح ہوگی, اس وقت خطرے میں ہے, اس وقت اس کو تحفظ کی ضرورت ہے, لیکن نکل کر اس کو بڑھنا ہے, اس کو مضبوط ہونا ہے, اس کے اندر طاقت و قوت نے آنا ہے اور اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اتنی مضبوط ہو جائے کہ زارے کسان اس کو دیکھ کر اب مطمئن ہو جائے, تسلی ہو جائے, اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے زارے کہ اب کچھ پیدا ہو گیا, کچھ چیز کھڑی ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ لے یغیظ بہم الکفار, وہ کافر جو تیرا دشمن ہے اس کو غیظ میں مبتلا کرنے کے لیے, اس کو روگ میں, غیظ اندرونی روگ, دل کا روگ, سب سے خطرناک سزا گردن مارنا نہیں ہے, سب سے خطرناک سزا روگ میں کسی کو ڈال دینا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو روگ میں ڈالا ہوا ہے, یعنی ایک قلبی ناراحتی دائمی ہمیشہ کے لیے, کڑ کڑ کے مر جانا, سڑ سڑ کے مر جانا, ہیں ایسے لوگ. اب یہ زمانہ ہے, علامتیں کچھ کچھ آخر اس زمان کی ہیں. کتنے ایسے والدین ہیں جنہیں اولاد کی بہرا روی کا روگ لگ گیا ہے. میں بہت سارے جوانوں سے کہا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, خدا انہیں سلامتی دے, صحت دے, قدر جانو ان کی, قدر جانو. ان پڑھ ہیں تو بھی ان کی قدر جانو, غسیلے ہیں تو بھی ان کی قدر جانو, جیسے ہیں ان کی قدر جانو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے. ماں باپ کی قدر جانو. کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو بیمار ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. میں نے عرض کیا بعض عزیزوں کو بعض مجالس میں, یہ جو روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, معائنہ کراتے ہیں, لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوتا, کہتے بھی ہیں دوا کھا رہا ہوں کچھ اثر نہیں ہوتا. عزیزان, تمام دوا دارو ان کا چھوٹ جائے گا اگر ان کی اولاد وہ رویہ اپنائے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے والدین کے لیے. یہ عصا چھوڑ دیں گے, عصا کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی اگر روزانہ جا کر اس بوڑھے باپ کو ایک سلام ہی کر لیا کر تو جا کر. اس کو نوکروں نوکرانیوں کے حوالے مت کر, ماسیوں کے حوالے مت کر, اس کو نرسوں کے حوالے مت کر. بعض اولاد کی روگ میں بعض تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کو, اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ انسان اندر ہی اندر کوڑنا اور مرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی سزا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو دشمنان دین, دشمنان رسول اللہ کو غیظ میں مبتلا کرو, ایسے روگ میں مبتلا کرو کہ وہ خود اندر ہی جل کے مر جائیں, اس کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے. طریقہ کیا ہے؟ کہ تمہیں معر رسول ہونا پڑے گا. معر رسول ہونے کے لیے آپس میں تمہیں محبت اختیار کرنا پڑے گی. آپس کی محبت کا سرچشمہ بندگی خدا ہے, رکوع و سجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھنا, اس سے تمہارے دل نرم ہوں گے, تم ایک دوسرے کے لیے رحم دل بن جاؤ گے, اور تمہاری مثال, تمہاری امت کی مثال کیا ہوگی؟ اس جیسی ہوگی کہ ایک کونپل نازک سی زمین سے نکلی, جسے دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی کیسے ہوگی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک تناور, نہ شکن, ناقابل تسخیر درخت بن جاتا ہے, جس سے ذرا کو خوشی ہوتی ہے اور جس سے کافر غیظ میں مبتلا ہو جاتا ہے. زارے کون ہیں؟ زارے سورہ واقعہ میں قرآن کریم نے حقیقی زارے بتایا. آپ تو ہم زراعت یونیورسٹیوں اور ڈگریاں زراعت میں لیتے ہیں اور زراعت کر رہے ہیں, ہر زارے بنا ہوا ہے. قرآن کریم نے فرمایا نا, تم حارس ہو, زارے نہیں ہو, زارے اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. افرائیتم ما تحرسون, تم نے جو بیج زمین میں گاڑا ہے دیکھا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ زرع کون کر رہا ہے اس کو؟ زارع اللہ کی ذات ہے. یہ زرع یہ بیج اگانا اللہ کا کام ہے، لیکن زارع امت کے لیے رسول اللہ کو مقرر کیا گیا. یہ دین رسول اللہ کو دیا گیا. کس لیے دیا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہم نے اس لیے یہ دین دیا ہے اے رسول، یونی کہ اسے فقط آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیں، بلکہ یہ دین دیا ہے تاکہ تمام ادیان عالم پر اس کو غلبہ عطا کریں، تمام ادیان عالم پر اس کو غلبہ عطا کریں. ادیان عالم پر غلبہ کے لیے رسول اللہ نے غلبہ کا بیج بو دیا. اس بیج کو نکلنا ہے، کومپل بن کر اس کو پنپنا ہے، اس کو تناور بننا ہے، اور اتنا تناور بننا ہے ناقابل تسخیر امت، جسے دیکھ کر دشمن اپنی موت آپ مر جائے. اتنی طاقتور امت جس کے زارے اور زارے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. عزیزان، جشن ہے آج میلاد رسول اللہ کا، اور سارے جہان میں ہیں، گلی گلی میں اور کوچا کوچا میں ہیں، لیکن زارع امت ذرا کو خوش کرنے والی بات قرآن فرماتا ہے اس وقت ہے جب مار رسول لوگ کزار ان اس شاخ کی طرح ہو جائیں جو تناور بن کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، اور زارع کو خوش کرتی ہے، کافر کو غیظ میں مبتلا کرتی ہے. یہ کام امت کر سکتی ہے، امت کے زعما، امت کے علماء کر سکتے ہیں. بہترین موقع یہی ہے امت کی قربت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی محور ہو، جس نے قریب کر دیا. آج یہ مجلس، یہ محفل اس کا ایک نمونہ ہے، جس میں تمام برادران اسلامی باہم جمع ہیں. انشاءاللہ یہ امت راہ رسول و سنت رسول اللہ پر چل کر اور حکم الہی کے مطابق اس مقام تک پہنچے کہ گستاخان و حتاکان بارگاہ رسالت میں و دین میں وہ اس غیظ میں مبتلا ہوں جس میں قرآن کریم انہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ جلن جو آج مسلمان کے دل میں ہے، یہ نکل کر کافر کے دل میں جائے. مسلمان وہ تناور شاخ بنے، درخت بنے، ناقابل تسخیر و ناشکن. یہ چیز ہے جو زارے کو خوش کرتی ہے. یوجب الزرع، زارے کو یہ چیز خوش کرتی ہے. عزیزان، رسول اللہ اس آیت میں، رسول اللہ کے توسط سے یہ آیت ہمیں نصیب ہوئی، زارے کو خوش کرنے کے لیے فارمولہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ خداوند تعالی انشاءاللہ تمام عالم اسلام میں، تمام دنیا میں انشاءاللہ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس مملکت پاکستان میں جو آشفتہ و آشوب زدہ ہے، اور جس میں بہت امت کا نقصان ہو چکا ہے. خداوند تعالیٰ سے دعا ہے، حبیب خدا کے صدقے، رسول اللہ کی ذات گرامی کے صدقے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود نورانی کے صدقے، پروردگارہ اس مملکت میں امن و امان قائم فرما، اس مملکت پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور منافقت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. خدا بندہ تمام مومنین کے دلوں میں رحمت و نرمی عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اسوائے حسنہ رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ تمام مقدسات اسلام کی حفاظت فرما. اس ملت امت اسلامیہ کو، امت رسول اللہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ گروں کو، فتنہ بازوں کو، بانیوں سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس امت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، امت کے اندر وحدت و اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمیں قرآن و رسول اللہ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ان ایام مبارکہ کے صدقے جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ آپ تمام اپنی سلامتی کے لیے، تمام امت کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے، محمد والے محمد پر۔